فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। नाज़रीन की कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, कॉल्स को सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद मिहल मंगलोर शक्कर से सवाल ये है कि जो घर में खरगोश पालते हैं लोग, और कुछ लोग कहते हैं वो हराम है, कुछ लोग कहते हैं हलाल है, क्या उसको खाना जायज है या ना जायज है? इसका जवाब से
इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब शामिल करते हैं। दूसरी कॉल।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मनीर से समाहत सेल्फ कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को कोई ऐसा जुकाम हो जिसकी खून ना रुकती या पीक ना रुकती हो, क्या उनका नमाज हो जाएगी?
पहली कॉल सखर से इस्लाम भाई ने कॉल की कि घरों में खरगोश पाले जाते हैं, तो इनके हवाले से बाद लोग कहते हैं हलाल हैं या हराम हैं, तो इनका खाना या इनका पालना, इसका हुक्म इरशाद फरमाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खरगोश पालना भी हलाल है और खरगोश खाना भी हलाल है।
सही।
जो लोग कहते हैं कि खरगोश खाना जायज़ नहीं है,
ठीक है,
या खरगोश हलाल नहीं है, उनका ये कहना दुरुस्त नहीं है।
ठीक है।
बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो इस रिवायत को बयान फरमाते हैं कि मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है और मक्का के करीब है। उस वादी के बारे में फरमाते हैं कि हम वहाँ पे थे, हज़रत सैयदना अनस और हज़रत सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने एक खरगोश को पकड़ लिया।
सही।
और फिर मैं हज़रत सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाया।
ठीक
है। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो के सौतीले वाले थे।
ठीक है।
फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको ज़बह किया।
सही।
और उसकी राने और उसका पिछला गोश्त का हिस्सा जो है वो हमने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमा लिया। तो इसलिए इसको हराम कहना तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की हलाल करदा चीज़ को हराम कहना ये इंतहाई जो है वो सख्त गुनाह वाली बात है और बाज़ सूरतों में कुफ्र भी हो सकती है।
ठीक है।
तो लिहाजा खरगोश का पालना भी जायज़ है और इसका खाना भी हलाल है, कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके गोश्त को कबूल फरमाया तो ये इस बात की दलील है कि इसका खाना जायज़ था, तभी तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। अगर इसका खाना हलाल ही ना होता तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको कबूल ना फरमाते।
ठीक है। खरगोश पालना जायज़ तो है, लेकिन ये खरगोश आपको मालूम होगा कि लंबे लंबे बिल बना लेते हैं, इसके पालने में अगर कोई एहतियातें हों तो वो इरशाद फरमाइए।
देखिए, इसमें इस बात का तो लिहाज रखा जाएगा कि अगर वो साहिब जो मालिक है या साहिब मकान है जहाँ उन्होंने रखे हुए हैं और ख़ुद उसका अपना मकान है,
ठीक है,
تو اس کے مکان میں وہ اگر بہت لمبی لمبی جو ہے وہ سراخ بنا کر اس میں رہتے ہیں, سرنگیں بنا لیتے ہیں رہائش کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت والی جگہ ہے, اس کے فائدے اور نقصان سے وہ خود واقف ہے, تو اس سے تو منع نہیں کیا جا سکتا. دوسری احتیاط اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرے, دانا پانی وغیرہ کا لحاظ رکھے. ویسے تو یہ دانا پانی یہ محتاجی نہیں ہوتی, خود چر پھر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ظلم والی صورت نہ ہو. اور جہاں تک دوسروں کے حوالے سے بات ہے کہ اب اگر فرض کیا کہ انہوں نے لمبی سرنگ بنانے کا احتمال یوں ہے کہ گھر چھوٹا سا ہے
اور
دوسرے گھر میں چلے جائیں گے, دیوار بیچ میں گر جائے گی, یا دوسرے کے مکان کو نقصان کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں اس کو ان کو پنجرے میں رکھنا ہوگا اگر پالنا ہے تو. یعنی کہ ایسی احتیاطی تدابیریں کرنی ہوں گی کہ جس میں پڑوسی کے مکان کا یا پڑوسی کے مال کا نقصان نہ ہو. تو یہ اس کی احتیاطیں ہیں, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یا بلکہ بعض بزرگان دین تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے. امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بکثرت چوہے تھے, لیکن وہ اس کے باوجود بلی جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ بلی رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ چوہوں کا صفایا کر دے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں بلی رکھوں گا تو چوہے ڈر کر ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں گے. تو دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا, دوسرے مسلمانوں کے مال کا, جان کا ہر طرح سے لحاظ رکھنا تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. کہیں سے بھی دوسرے مسلمان کو نقصان کا پہلو ہے اس کے اپنے طرز عمل سے, اس کے کسی قول اور فعل سے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو ہمارے بزرگان دین حق کے پڑوس, یعنی اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, حق کے پڑوس بھی آ جاتا ہے, حق کے مسلم بھی آ جاتا ہے, دوسرے کے مال کو بچانے اور دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچانے کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں. لہذا کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس سے پڑوسیوں کو
جیسے بعض لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے, اور میں ایک جگہ رہتا تھا, وہ تو شوقین تھے, بیچتے بھی تھے, اور بہت سارا ابھی بھی شاید وہ ہوں گے, تو ان کے اتنے زیادہ کتے تھے کہ وہ ظاہر سی بات ایک خاموش ہو تو دوسرا بولے, دوسرا خاموش ہو تو تیسرا بولے, تو سونا وہاں پر محال ہو جاتا تھا. تو ایسی صورت ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ مدنی
ارشاد فرمائیں. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ کتے پالنا,
ٹھیک ہے,
کتے پالنا یا کتا گھر میں رکھنا اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے, حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ کتا خود رحمت کے فرشتوں کے داخلے کو بند کرنے کا سبب ہے. پہلے تو مسلمان کو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو, کہ وہ جو چیز پال رہا ہے یا اس کا جو شوق ہے چیزوں کو پالنے کا یا رکھنے کا, اس کا یہ شوق کہیں اسلامی احکام کے خلاف ورزی کا سبب تو نہیں بن رہا. ابھی کتا ہی دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پالتے ہیں, تو اس طرح شوقیہ طور پر کتا رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, فقہاء کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں بعض صورتوں کا جو ہے وہ استثناء فرمایا ہے کہ اگر وہ گھر کی حفاظت کے لیے,
صحیح,
یا اسی طرح وہ جو اس کا ریوڑ ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے, کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے, ایسے کتوں کا استثناء ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہوگا, جو کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوگا, ایک تو وہ ضرورت میں شامل ہو گیا, دوسرا یہ کہ وہ گھر میں بھی نہیں ہوگا.
صحیح,
اور یہ ان کی اجازت ہے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ شریعت نے یہاں پہ ہمارے ہی نفع کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر ہمارا نفع, ہمارا دفاع اس جانور کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے پالنے کی, اس کے رکھنے کی اجازت ہے.
صحیح,
اور اس سے کوئی اس طرح کا نفع مقصود نہیں ہے کہ جس نفع کا شریعت نے استثناء کیا ہے, تو پھر اس صورت میں اگر وہ شوقیہ پالے یا کسی بھی دوسری وجہ سے پالے, تو پھر اس صورت میں تو خود اس کا پالنا جو ہے وہ یوں وبال کا سبب ہے کہ رحمتوں کے فرشتوں کے داخلے کے بند ہونے کا سبب بن گیا.
ٹھیک
ہے, اور پھر ایسے لوگ جو ہے وہ کتوں سے اس قدر گھل مل جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ عام جو ہے وہ جو حلال اور پاک جانور ہیں ان کا جیسا ہو جاتا ہے, جیسے کسی کی بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, تو وہ ان میں گھلا ملا رہتا ہے, تو یہ کتوں میں گھل مل جاتا ہے.
ٹھیک
ہے. اور پھر جو کتوں کا لعاب ہے, پھر جو کتے زبان لگاتے ہیں, چاٹتے ہیں, کپڑوں کو چاٹتے ہیں, پاؤں کو چاٹتے ہیں, تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے, اس کے پاؤں ناپاک ہو گئے. اور یوں کپڑے ناپاک کروا لینا اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے. اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے. اب اولاً ہم یہ گمان کر لیں گے کہ چلو اگر اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے تو پانچ وقت کی نماز والا کو قضا کرنے والا گناہ نہیں کرتا ہوگا, کپڑے تبدیل کر لیتا ہوگا.
صحیح.
لیکن زہری حال سے کہ جو اس قدر گھل مل کر رہے,
یقین ہوتے ہیں,
کتوں کو کھلائے, کتوں کو پلائے, اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلائے, اپنے ساتھ سلائے, بعض سلانے والے بھی شوقین ہوتے ہیں, اپنے بستروں پر سلاتے ہیں, تو یہ کبھی اندیشہ ہے کہ ان کے کپڑے ناپاک, ان کے ہاتھ ناپاک, ان کے پاؤں ناپاک, کیونکہ ان کو ایک محبت ہوتی ہے.
صحیح.
جس طرح جو ہے وہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں, تو یہ اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کھلاتے ہیں. اپنے برتنوں میں جو ہے نا وہ برتن, تو خیر کسی مسلمان سے یہ نہیں توقع کی جاتی کہ جس برتن میں کتے کو کھلایا اسی میں کھائے گا پیے گا, لیکن کتا اگر کھلا ہوا ہے, چھوٹا ہوا ہے, گھر کے اندر اس کا عام آنا جانا ہے, تو پھر وہاں برتنوں کے ناپاک ہونے کا بھی کبھی اندیشہ ہے. تو اس لیے یہ سارے جو ہے نا وہ ناجائز امور کا ارتکاب اس میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ناپاک ہو رہی ہیں, بہت سارے امور ناجائز امور میں یہ اس پالنے کی وجہ سے, اس آفت کے پالنے کی وجہ سے ملوث ہو رہا ہے.
پڑوسیوں کو تکلیف,
پڑوسیوں کو تکلیف. اب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ
گھر ملے ہوئے آپس میں,
کہ وہ بھونکتا ہے,
جی جی,
تو اب جو ساتھ والا ہے اس کا بچہ سویا اور یہ ادھر سے بھونکنا شروع ہو گیا,
جی جی,
تو یہ بھی ایک اس کے پالنے کی سبب کی وجہ سے ہوا, اگر یہ نہ پالتا تو یہ نہ بھونکتا.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کے دیگر بھی اس کے ساتھ تکلیف اور ایزا کے پہلو ہیں.
ٹھیک ہے.
اچھا, پھر جو عام طور پر دیہاتوں میں کتے جو ہے وہ پالے جاتے ہیں, تو وہ بندے رہتے ہیں, پھر رات کو جب کھولتے ہیں تو وہ دیواروں پر چڑھنا, چھتوں پر چڑھنا,
راہگیروں کو تنگ کرنا,
اور راہگیروں کو تنگ کرنا, اور پھر وہ جو ان کی پوٹی پیشاب ہمسائے کے گھر میں کر کے آ جانا, ظاہر ہے کہ وہ تو نا سمجھ جانور ہے, اس کو تو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری تکلیفیں ہیں, ساری ایزائیں ہیں. تو وہ بار بار چھتوں پہ آتے جاتے ہیں, تو وہ مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں, مٹی گرتی ہے, ہمسایوں کو جو ہے وہ تنگی اور پریشانی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح پہلے تو اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ جو شوق پالا ہوا ہے, شرن اس کی کہاں اجازت ہے. اگر شرن اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے, اور اگر شرن اس کی اجازت ہے تو پھر دوسرے پہلوؤں کو, ہمسایوں کے جان مال عزت آبرو والے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ اب بعض لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوق ہوتا ہے, تو جو اب کبوتر پالنے والے ہوتے ہیں تو ان کو لازمی طور پر گھروں کی چھتوں پر چڑھنا پڑتا ہے, تو گھروں کی چھتوں پر وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں, تو اب وہ دوسرے کے گھر میں بد نہیں گئی. اچھا, اب ان کا کبوتر اگر کسی دوسرے کی چھت پہ جا کر بیٹھ گیا, گھر میں گر گیا, تو وہاں پہ چلے جانا
بیٹھ کر,
تو بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹانا, تو یہ سارے ایسے شوق ہیں جو دوسروں کے لیے ایزا کا باعث بھی ہیں بعض صورتوں میں, اور بعض صورتوں میں خود ان کے لیے گناہ جاری کا بھی سبب بن جاتے ہیں. تو لہٰذا پہلے اس کو شرعی اعتبار سے دیکھنا چاہیے, اگر شرعی اعتبار سے جائز بھی ہے اس چیز کا رکھنا, اس شوق کا کرنا, تو پھر اس صورت میں دوسرے پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کی ایزا اور تکلیف والا پہلو تو نہیں ہے, اگر وہ پہلو ہے تو پھر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے.
کہ زخم ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور زخم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون اس سے نہیں رکتا, یا پھر کوئی چھالا پڑ جائے تو پیپ وغیرہ, تو پیپ نکلنا بند نہیں ہو, اور یہ بہہ رہی ہے اور نماز کا وقت ہے, تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے, اس صورت میں اگر کسی کو اس طرح کا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ عذر تسلسل کے ساتھ ہے,
ٹھیک ہے,
یوں تسلسل کے ساتھ کہ اس عذر کی موجودگی میں اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے,
ٹھیک ہے, یعنی اگلا وقت آ جائے گا
جی, لیکن یعنی اس کا عذر ختم نہیں ہوگا, یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. اگر کسی شخص کے اوپر یہ عذر پورے ایک کامل وقت یہ عذر طاری رہے,
صحیح,
تو ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے.
ٹھیک.
تو شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت میں وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے. اب وہ عذر, وہ والا عذر جو ہے اگر جاری رہے گا تو اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی وضو توڑنے کا سبب آیا گیا
جاتا ہے,
تو جیسے فرض کیا کہ کسی کو مسلسل جو ہے وہ خون جاری ہے, وہ رک نہیں رہا. تسلسل سے مراد یہ ہے کہ پورے وقت کے اندر اس طرح مسلسل جاری رہے کہ اس پورے وقت میں جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کا وقت نہیں مل سکا. یوں کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے فوراً, یہ اتنا وقت بھی نہیں ملا. اگر اس طرح پورا وقت ایک گزر جائے اسی عذر میں, تو ایسا شخص کے لیے شرعی عذر ثابت ہو جاتا ہے اور یہ شرعی معذور کہلاتا ہے. اب اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہی وضو کر لے, اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لے.
پہلے خون نکل رہا ہے,
اگر خون والا ہے یعنی جو جس عذر کی وجہ سے یہ شرعی معذور قرار پایا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ والا عذر جاری تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے فرض کیا کہ اس کا خون نکل رہا تھا, اب خون ہی نکلتا رہا تو ظاہر ہے کہ خون بھی ناقض وضو ہے جب بہ جائے, تو اب یہ مسلسل جاری ہے خون, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اب اس کو ریح کا عارضہ لائق ہو گیا, ریح نکل گئی, تو اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا,
کائے
آ گئی. تو جو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ اگر پائے گئے دیگر اس کے علاوہ, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب جو شرعی معذور ہے جس کا عذر ثابت ہو چکا ہے, تو اس کے لیے تو حکم عرض کر دیا. اب اگر یہ اگلے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ عذر ریپیٹ ہو گیا, تو یہ شرعی معذور ہے.
اچھا, اگلے وقت میں پورا وقت گزرنا ضروری ہے,
پورا وقت یعنی کہ پورے وقت میں
گزر چکا,
جی وہ ہو گیا, یعنی کہ پہلے پورا وقت گزرنا شرعی معذور ہونے کے لیے کامل وقت گزرنا شرط ہے,
ٹھیک ہے,
تاکہ اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو جائے,
ٹھیک ہے.
اس میں اگر تسلسل سے عذر اسی طرح جاری رہا, پورا وقت گزر گیا, تو یہ شرعی معذور,
تو اب یہ آخری وقت میں نماز پڑھے گا,
اس صورت میں یہ آخری وقت میں نماز ادا کر لے گا. اچھا, اب اگلے وقت کے لیے اس کو یہ تجربہ کرنا ضروری نہیں ہے, انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگلے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی ریپیٹ ہو گیا تو یہ معذور ہی کہلائے گا. ہاں اگلا کامل وقت ایسا گزر گیا کہ جس میں یہ عذر ریپیٹ نہیں ہوا, اب یہ شرعی معذور ختم ہو گیا.
کالز ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فروٹنگ ریڈی لگاتا ہوں اور ایک چیز لگاتا ہوں, اس کو دو آئٹم کر دیتا ہوں, ایک ہے 10 روپے کلو اور ایک ہے 20 روپے کلو. ہم آواز دیتے ہیں آ جاؤ 10 روپے کلو 10 روپے کلو. جب رات نزدیک آتے ہیں ہم پھر ان کو کہتے ہیں یہ 10 روپے کلو یہ 20 روپے کلو, یہ کیسا ہے؟
ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے.
محمد فریب شہرہ ورکان سے. میرا سوال یہ ہے کہ کس مسجد کے فنڈ کو امام مسجد یا کوئی اور شخص اپنے استعمال کے لیے ادھار لے سکتا ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا بھی جواب دیں. فروٹ کی ریڈی لگانے والے اسلام بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں اور مال خرید کے لاتے ہیں, جیسے سیب لے آئے, اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن ریٹ ایک ہی شو کرتے ہیں, 10 روپے کلو 10 روپے کلو. جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 والا ہے یہ 20 والا ہے. اس طرح کرنا کہ ایک ہی طرح کے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اور لوگوں کو بلانا, یہ کیسا ہے؟
دیکھیے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فروٹ وغیرہ یا اس طرح کا جو بھی سامان بیچتے ہیں, تو وہ جب پیٹی کھولتے ہیں تو بعض بہت اچھے دانے ہوتے ہیں,
ٹھیک,
اور بعض جو ہے وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں. تو وہ اچھے دانے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, ایک طرف رکھ دیتے ہیں,
صحیح,
اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں,
ٹھیک.
یا پھر یوں ہوتا ہے کہ کل والا مال جو ہے وہ پیچھے ہو گیا, آج والا فریش مال جو ہے وہ الگ رکھ دیا. اب کوالٹی ایک ہوتی ہے, یعنی کہ جنس ایک ہی ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی کوالٹی ہوتی ہے, لیکن اس میں اچھے اور تھوڑے سے کمزور کا فرق کر کے کمزوروں کو 10 روپے میں بیچ دیا جاتا ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو 20 روپے کا ریٹ لگایا جاتا ہے,
ٹھیک
ہے. اب جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم بلاتے ہیں لوگوں کو 10 روپے 10 روپے 10 روپے, تو اب یہ در حقیقت تو اگر تو اس کے پاس 10 والا مال موجود ہے,
صحیح,
اور یہ صدا دے رہا ہے کہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے, تو اب اس کا صدا دینا جائز ہے.
صحیح,
اب یہ آیا کہ جی یہ 10 والا ہے اور یہ 20 والا ہے, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مال بھی موجود ہے, 10 والا مال موجود ہے, تو یہ اس کو 10 والا بتائے گا بھائی یہ 10 والا ہے. اگر تأثر تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں, اگر تأثر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ سارا 10 والا ہے,
ٹھیک ہے,
اب جو ہے وہ آ گیا کہ چلو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ان لوگوں کی، بندے کچھ متوجہ تو ہوں، آئیں تو قریب، پھر جو ہے وہ متوجہ کر لیں گے، پھر بارگیننگ کر لیں گے. تو اب اگر اس کے بعد دس والا مال ہی نہیں ہے، یا لوگوں کو تأثر ہی ایسا دے رہا ہے کہ یہ جناب سارا مال ہی دس دس روپے کا ہے، اب یہ بولتا ہے کہ جناب یہ تو بیس والا ہے، تو اس میں ایک تو جھوٹ والا دھوکہ دہی والا پہلو بھی بظاہر نظر آ رہا ہے، اور دوسرا اس سے خریدنے والے کو بھی اذیت ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، دور دور سے آواز جا رہی ہے آپ کی، آپ کہہ رہے دس دس روپے، ادھر کہتے ہو بیس. پھر اس میں یہ بولتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اچھے والا مال ہے، یہ بیس روپے والا، یہ دس روپے والا. تو اس صورت میں ایک دھوکے والا پہلو ہے، اور دوسرا اس کی اس صدا لگا رہے دس روپے دس روپے، اس کی خود اپنی نیت کا بھی عمل دخل ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ واقعی اس سی مراد یہ ہے کہ میرے پاس دس والا ہے آؤ دس والا خرید لو، یا وہی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح متوجہ کر کے یہاں پہ لاؤں اور پھر جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے بیس والا پکڑا دوں گا. تو اس یہ اگر اس کی نیت میں ہے تو پھر تو یہ نیت کا فطور ہے، انما الاعمال بالنیات کے اعتبار سے اپنے نیت کا جو ہے وہ پائے گا پھل ثمرا. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس ٹیکنیک سے آواز لگاتے ہیں کہ ان کی آواز سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا،
جیسے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے جوس والوں نے،
نہیں وہ خود انہوں نے ایک اس طرح کی جو ہے نا آواز کو وہ کیا ہوتا ہے جیسے نو روپے دو روپے نو روپے دو روپے.
ٹھیک ہے،
یہ جو ہمارے یہاں کراچی کے مشہور بازار ہیں،
صحیح ہے،
تو آپ ان میں جائیں تو یہ اس طرح کی آوازیں ملا جلا کر نکالتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اب وہ چیز نو روپے والی ہے جوس کا گلاس تو وہ لگ رہا ہے کہ دو والی ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب پینے والا پیتا ہے
ایک اور دے دو،
تو وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ ایک اور دے دو، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار دو روپے کا تو سارا ہے، تو چار روپے ہو جائیں گے.
ٹھیک
ہے، اب جب پیسے نکال کر دیتا ہے چار روپے دو گلاس پیے چار روپے، تو وہ دیکھتا تو بولتا ہے یہ کیا،
ٹھیک ہے
چار کس بات کے، تو یہ بولتا ہے کہ آپ نے خود ہی تو وہ آواز لگا رہے دو روپے، تو وہ بولتے دو نہیں نو روپے.
صحیح،
تو اس صورت میں یہ دھوکہ ہے، سری دھوکہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں بہت بڑی اذیت کا بھی سبب ہے کہ ایک شخص آیا بازار میں آیا، اس کے پاس اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ میں نے یہ خریداری کرنی ہے، اب اس کو بیچارے کو پیاس لگی یا یہ ایک دل للچایا کہ یار انار کا جوس مل رہا ہے دو روپے میں،
ٹھیک ہے
تو چلو پی لو، اب وہ اسی بجٹ کے اعتبار سے اسی حساب سے چلو چار روپے کا یہ پی لیتا ہوں دو گلاس، اور پھر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دوسرے کام. اب جب وہ چار کے اٹھارہ ہو گئے،
صحیح ہے،
تو اس میں اس کے لیے ایک تو دھوکہ دیا اس نے، یعنی کہ اگر یہ واقعی اور واقعی بعض اوقات آواز مل رہی ہوتی ہے،
پھر وہ اسپیکر جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں،
وہ بھی ایسا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے، تو اگر واقعی اس کی اس طرح کی نیت ہے، ایک تو یہ کہ سننے والے کو ایسا شبہ گزرا اور وہ صحیح بول رہا ہے، سننے والے کو ایسا لگا، تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ایک یہ کہ وہ واقعی اس طرح کی جو ہے وہ چکر بازی کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار ہے اور اس کو اذیت علیحدہ. تو لہٰذا جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے ہمارے سائل نے کہ بھائی دس روپے والی چیز کی صدا لگاتا ہے پھر دو کیٹاگری کر دیتا ہے، تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر ایک ہی جیسے فرض کیا آم ہے، آم کی ایک قسم ہے کہ بھئی سندھڑی آم ہے،
ٹھیک ہے،
یا انور لٹور ہے یا لنگڑا ہے، اب یہ اس کے پاس سندھڑی رکھا ہوا ہے، اب اچھے دانے اس نے آگے کر دیے،
صحیح،
اور تھوڑے کمزور والے پیچھے کر دیے، ہیں دونوں سندھڑی،
ٹھیک ہے،
اس کو انور لٹور کر کے بیچ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
یا کوئی دوسری جنس کر کے بیچ رہا ہے، یہ والا ہے اس لیے بیس والا ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا،
ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، مال موجود ہے دس والا اور وہ صدا لگاتا ہے، تو پھر جب آتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ دس والا ہے،
صحیح،
جس کی میں صدا لگا رہا ہوں، اور یہ بیس والا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی پہلو شامل نہیں کرتا، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں.
اچھا، یہ تو ہم نے جو بیچنے والے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے الفاظ کو استعمال کریں، لیکن خریدنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کو پوچھنا چاہیے ہمیشہ بھلے آواز آ رہی ہے لکھا ہوا ہے، تاکہ دھوکا کسی طرح نہ ہو سکے.
ہاں دیکھیں، اس میں عموماً تو لوگ پوچھتے ہی ہیں،
ٹھیک ہے،
بعض بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بیع و شراء ہو رہی ہے، یعنی کہ چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے، تو بغیر قیمت پوچھے، یا تو پھر یہ کہ جتنی وہ بول دے اس کا یہ کہ اتنی دے دوں گا،
ٹھیک ہے،
یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے پوچھ لے. سب سے بہتر طریقہ مسلمان کو بھی, ایک مسلمان کو بھی اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا چاہیے, یعنی مسلمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیتے رہیں. یعنی کہ اس اعتبار سے بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ سادگی اپنی جگہ پر, لیکن اس اعتبار سے کہ بار بار لوگ اس کو دھوکہ دیں یا یہ لوگوں سے دھوکہ کھائے تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو اس طرح کی وہ ہے تو وہ پہلے پوچھ لے کہ بھائی آپ 10 کے دے رہے ہیں, 20 کے دے رہے ہیں, 9 کے دے رہے ہیں یا 2 کے دے رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کو کنفرم کر لے تاکہ بعد میں خود اس کو پریشانی ہونی ہے,
ٹھیک ہے.
اور بعض اوقات دکاندار ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگر شاپر میں چیز ڈال دی ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لے لیں, بس لے جائیں, اگرچہ کہ ان کا یہ عمل شرن اس اعتبار سے اب طے ہوا تھا, قیمت طے نہیں ہوئی تھی, اور ویسے انہوں نے بولا کہ یار دے دیں, اور بعد میں پتا چلا کہ قیمت اس کی پہنچ سے باہر ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب اس طرح کسی کے گلے میں ڈال دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو لیکن بعض اوقات پھر شرما شرمی میں یا اپنی سادگی کی وجہ سے یا اس سے کون الجھے روڈ کے اوپر, تو اس لیے لے لیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے نرخ معلوم کر لیں.
ٹھیک حضور, آج یہ تو پوچھنے کا آپ نے فرمایا, آج کل سپر اسٹور کا بڑا رجحان ہو چکا ہے, اور اس میں جاتے ہیں تو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ لکھے ہوتے ہیں, تو کئی جگہ تو لکھا ہوتا ہے کہ پلس ٹیکس, لیکن بعض جگہ ٹیکس کا ذکر نہیں ہوتا. اور اب 30 روپے کلو چینی مثال پر لکھی ہے, اس نے چینی بھی لی اور 10 چیزیں اور بھی لی. اب جب کاؤنٹر پہ گئے بل بنایا اور 10 چیزیں تھی ٹوٹل بنا, کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے, لیکن جب گھر آ کر بل دیکھا تو وہ 30 والی جو 32 روپے کی تھی پلس ٹیکس. تو ایسے دکاندار کے جو سپر اسٹور کے انداز پر کام کرتے ہیں اور ریٹ کو صحیح شو نہیں کرتے, تو ان کے لیے کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟
دیکھیں اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عوام کو آگاہی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لگتا ہے, مشہور و معروف ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی کہ خریدنے والے طبقے میں عمومی طور پر لوگوں میں مشہور و معروف ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیز خریدوں گا تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس بھی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس اعتبار سے اب اگر اس کی وہ ٹیکس سمیت پرائس نہیں لکھی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں تو شرن کوئی حرج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ پتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس آئی ہے.
صحیح.
اور اگر اس لیے لکھا ہے کہ 30 اس لیے لکھا ہے کہ اگر 2 اور لکھیں گے تو پھر لے گا کوئی نہیں,
ریٹ زیادہ محسوس
ہوگا, ریٹ زیادہ محسوس ہوں گی, یہاں سے لے گا کوئی نہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دھوکے والی صورت ہے,
ٹھیک ہے.
یا پھر یوں اگر مقرر ہے, یعنی کہ اگر قانوناً اس بات کا اطلاق ہوتا ہو کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس کی اصل پرائز کے ساتھ پلس ٹیکس لکھنا ضروری ہے آپ کو, تاکہ خریدنے والے کو اس کا پتہ چلے,
بل میں آ جاتا ہے.
ہاں نہیں, اگر قانوناً یہ بھی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا ضروری ہے اس کا, تو پھر اس صورت میں تو اس کو لکھنا ضروری ہے, چھپانا گناہ ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے اور اسی طرح چلتا ہے عرف ہے اس بات کا کہ جو ٹیکس والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ٹیکس لگ جاتا ہے بل میں, جو ٹیکس والی نہیں ہے ان کی جو پرائس لکھی ہوتی ہے وہی آ جاتی ہے, تو اس میں بظاہر شرن کوئی حرج نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور اگلا سوال, محمد عرفان بھائی, مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے, مسجد کا فنڈ ہوتا ہے, اس کو امام صاحب یا کوئی کمیٹی کے ارکان یا کوئی بھی ادھار لے سکتا ہے اپنی ذاتی کاموں کے لیے؟
مسجد کا جو عطیات ہوتے ہیں, چندہ ہوتا ہے, تو اس کو ادھار لینا یا دینا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
نہ ہی کمیٹی والے کسی فرد کو, کمیٹی کے کسی فرد کو, نہ ہی کمیٹی کے صدر یا چیئرمین کو, جو ہے وہ امام یا مؤذن یا خادم وغیرہ کسی کے لیے بطور قرض دینے کی اجازت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ قرض ایک تبرع ہے, نیکی ہے, احسان ہے,
ٹھیک ہے,
تو ہر شخص کو تبرع اور احسان اپنے مال سے کرنے کی اجازت ہے,
ٹھیک ہے,
جو مسجد کا مال ہے اس سے تبرع اور احسان اس طرح کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ تصرف کرے گا اس کے اندر,
صحیح,
یعنی یہ کہ ناجائز تصرف کرے گا,
ٹھیک ہے,
کہ ایک چیز تھی مسجد میں استعمال کرنے کے لیے اور اس نے اس کو قرض کے طور پر دے دیا, تو یہ ناجائز تصرف کیا, جہاں پہ استعمال ہونا تھا وہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے,
صحیح,
تو لہذا شرن اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آئمہ مؤذنین یا خادمین کو جو ہے وہ ایڈوانس میں تنخواہ دی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ انہوں نے کہیں جانا ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے, چھٹی پہ جانا ہے, تو اس میں ایڈوانس کے طور پر جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے. تو یہ ایڈوانس کے طور پر تنخواہ اس کا عموماً عرف ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کی اجازت ہوگی کہ بطور ایڈوانس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو جب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ میں اسی طرح سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقف کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا یا قدیم سے ایک عمل چلا آ رہا ہے, تعامل ہے کہ لوگوں کو اس طرح ایڈوانس دیا جاتا ہے, تو اس صورت میں دینے کی اجازت ہے.
صحیح.
اور اگر اس طرح کا کوئی تعامل نہیں ہے تو پھر دینے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
لیکن عموماً ہمارے اس دور میں آئمہ حضرات کو یا مدرسین کو ایڈوانس میں دے دیا جاتا ہے, تو اس کا عرف ہے, اس کے دینے کی اجازت ہے.
لیکن کمیٹی وغیرہ کا کوئی,
ہاں کمیٹی وغیرہ یا کسی, یعنی کہ جن کو دینے کا عرف ہے انہیں کو ایڈوانس دیا جائے گا.
صحیح.
باقی کمیٹی کے افراد کو, یا کمیٹی نہیں ہے, امام صاحب خود ہی چندہ جمع کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو ان کو اپنے اخراجات میں استعمال کرنے کی, یا یہ کہ میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا, تو یہ قرض والی صورت ہو گئی.
صحیح.
تو یہ چندے کو ہلاک کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی کہ غاصب ہے ایسا شخص.
صحیح.
کہ دینے والے نے مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, اور اس نے اس کے چندے کو اپنی ضرورت میں یا کسی دوسرے کو قرض دے کر ہلاک کر دیا ہے. تو اب بہت سارے لوگ اس میں, یہ جو خصوصاً مساجد کے چندوں کے حوالے سے ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی, ہمارے پاس چندہ رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنی حاجت میں خرچ کر لیا, بعد میں اتنا رکھ دیں گے,
ٹھیک ہے,
ابھی اتنا دے رہے ہیں, جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی لے لیں گے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مقدم ہے.
صحیح.
شریعت نے جس کے دینے کی اجازت دی ہے اسی کی اجازت ہوگی. اصل میں آپ کے اس تصرف کو دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کا یہ دینا حیثیت کیا رکھتا.
صحیح.
ہے, آپ اپنے مال سے تو کسی کو دے سکتے ہیں.
صحیح.
اپنے مال سے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جب کسی دوسرے شخص نے دیا کہ اس کو وہاں پہ خرچ کرنا ہے, تو اس کو اسی جگہ پر ہی خرچ کرنا ہے.
ٹھیک.
اس سے اس طرح کے صدقات اور خیرات اور مسلمانوں کی خیر خی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ آپ کا مال نہیں ہے.
صحیح.
یہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے یہ اجازت ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
تو لہذا اس میں جو مساجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مؤذن ہو, چاہے وہ خادم ہو, چاہے وہ کمیٹی کا کوئی بھی فرد ہو, چندے کے اعتبار سے بہت احتیاط ہے. یعنی کہ یہ آسان مال نہیں ہے, یہ بہت مشکل مال ہے اس صورت میں کہ چندے کو استعمال کر لینا, تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. یعنی اپنا سودا لینے گئے, جمعے کا چندہ جیب میں, اپنا سودا لینے گئے,
کم پڑے
اس میں سے ملا دے, کیا ہوا, میں گھر میں جا کر ملا دوں گا. لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا اچھا, اس میں ایک دوسرا یعنی خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ دین کی خدمت اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم تو بڑی خدمت کرتے ہیں,
مدد کی ہے کسی,
مدد کی ہے, اور پتہ چلا کہ ساری زندگی یہی گناہ کرتے رہے, اپنے گھر میں خرچ کرتے رہے, بھلے اتنا واپس کر دیا, لیکن وہ جو آپ نے خرچ کیا وہ ناجائز تھا. اور پھر یہ اگر متولی نہیں ہے, متولی کے پاس مسجد کا چندہ آ گیا تو مسجد کو ہبہ ہو گیا. اب اگر یہ متولی نہیں ہے, کسی, یہ جو ہے وہ کوئی بیچ کا فرد ہے کہ بھئی اب مجھے کسی نے دیا, مسجد میں جا کر دے دینا, اب میں اس کو خرچ کر دیا, تو اب یہ میں نے اس کی رقم ہلاک کر دیا, مسجد میں دینے سے بھی بری عزیمہ نہیں ہوں گا, 10 کے 20 بھی دے دیا بری عزیمہ نہیں, بلکہ اسی کو مجھے 10 لوٹانے ہوں گے کہ بھئی آپ کی پیسے میں نے ضائع کر دیے, اپنی حاجت میں خرچ کر دیے, اب یہ 10 روپے آپ لے لو, یا مجھے اجازت دے دو کہ میں دوبارہ وہاں پہ دے دوں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ عزوجل آئندہ بھی سلسلے میں اسی طرح کے سوالات کو شامل کریں گے. جن اسلامی بھائیوں کے سوالات رہ گئے وہ دل برداشتہ نہ ہو, انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ممکنہ صورت میں ان کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے, اس کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.